والصلاة والسلام على لا نبي بعد.
سبحان الله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله في مقام آخر: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على سبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدر جلسة علماء الكرام، عزیز طلباء، انجمن سپاہ صحابہ کے کارکنان، گرامی قدر سامعین، آج کا یہ عظیم شان اجلاس جامعہ وادی العلوم کا سالانہ اجلاس ہے جو تقریب ختم بخاری شریف کے سلسلے میں منعقد ہوئے ہیں. متعدد اکابر علماء، خطباء اور مقررین اور مشائخ اپنے اپنے سوالات کا اپنے اپنے انداز میں اظہار فرما چکے ہیں. گزشتہ کل سے یہ تقریب شروع ہے اور آج اس کا یہ آخری اجلاس، اور اس اجلاس میں میری آخری گزارشات ہے. مدارس عربیہ کے جلسے تقریبات اس لیے منعقد ہوتی ہے کہ ادارے کی سالانہ کارکردگی، اس کی محنت، اس کی آئندہ ضروریات اور ادارے سے فراغت پانے والے طلباء کو اعزاز کے ساتھ رخصت کرنے اور ان میں سندات کو تقسیم کر کے معاونین ادارہ ادارے کی کارکردگی بتلانا اور دوسرے طلباء کو فارغ ہونے والے طلباء کی تقلید کرنے کی دعوت دینا یا تعلیم کا شوق دلانا، ساتھ ہی بڑے ضروری ضروری مسائل پہنچانا، یہ وہ مختصر سے مقاصد ہیں جن کے پیش نظر مدارس عربیہ سالانہ اجتماعات منعقد کرتے ہیں، اور آج کا یہ جلسہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے. بڑی خوشی اور مسرت ہوئی ہے کہ آپ نے دل کھول کر ادارے کا تعاون کیا. منتظمین ادارہ میں یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جلدی کی ہے، جس طرح سے آپ ادارے کا تعاون کر رہے تھے میری دلی تمنا اور دلی تڑپ تھی کہ ابھی یہ تعاون مزید جاری رہنا چاہیے تھا.
نعرہ تکبیر،
سال کے بعد اگر ایک دو راتیں آپ کو جاگنا پڑ جائے تو یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں. آدمی اور بھی ہزاروں کاموں کے لیے راتیں جاگتا ہے، لوگ اپنے مسائل کے لیے اپنے ذاتی کاموں کے لیے راتوں کو سفر بھی کرتے ہیں اور جاگتے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں کہ اگر تاخیر ہو جاتی تو رات اپنی ہے. بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ آپ ادارے کی کارکردگی، منتظمین ادارہ کی محنت کی قدر کرتے ہوئے اپنا تعاون جامعہ کے ساتھ مسلسل جاری رکھیں گے. شامل ہوتا ہوں آپ حضرات پر یہ حقیقت بڑی حد تک واضح ہے کہ میری گفتگو اور گزارشات ایک متعینہ عنوان پر ہوا کرتی، اس میں الفاظ، دلائل، عنوان، لہجہ اور طرز گفتگو تو بدل سکتا ہے لیکن منزل ایک ہے، پروگرام ایک ہے جسے میں ایک عرصہ دراز سے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق اپنے رب پہ بھروسہ اور توکل کر کے پیش کرتا چلا رہا ہوں، اور رب سے بھی وعدہ کیا ہے اور اپنی ذات سے بھی وعدہ کیا ہے کہ بقیہ جتنی زندگی ہے وہ اسی عنوان اور اسی کاز پر میں صرف کروں گا. وہ عنوان مدح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دشمنان کا سختی کے ساتھ نوٹس لینا. بعض اوقات میرے بعض الفاظ پر حکومت یا کچھ اور لوگ برہمی کا اظہار ضرور کرتے ہیں کہ لہجے میں شدت پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے، نقص امن اور لا اینڈ آرڈر کے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن میں اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ اپنے طور پر اپنے آپ کو شاید حق بجانب سمجھتے ہوں گے کہ ان کی برہمی اپنی جگہ صحیح ہے. جہاں تک میری سوچ ہے تو میری برہمی اپنی جگہ صحیح ہے، اور میں یہ بات اپنے رب پر توکل کر کے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس شخص نے بھی دیانتداری کے ساتھ میری گزارشات کو سنا ہے یا موقف پہ کام کرے ہیں اس میں یہ جرت نہیں رہی کہ پھر وہ اس موقع سے اختلاف کر سکے. اس کی مسئلہ کچھ ہو، وہ کسی مجبوری کے ساتھ ہمارا ساتھ نہ دے، یا کسی مجبوری کے تحت وہ طرز اختیار نہ کرے جو ہم کیے ہوئے. لیکن الحمدللہ انکار کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. میں آج کی جتنی گفتگو کروں گا وہ انشاءاللہ مجلل گفتگو ہوگی. اس میں کوئی ایسی بات کہنے کی کوشش نہ کروں گا, نہیں کروں گا, جو حقائق سے ہٹی ہوئی, اور کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ جو غیر معقول. الفاظ میں شدت ہوگی لیکن وہ شدت بھی معقول حد تک ہوگی. اس میں بھی میری کوشش ہوگی کہ میں غیر معقولیت کو دخل نہ دوں. لہذا کوشش کروں گا کہ انتہائی پارلیمانی ہو لیکن بے لچک. حقائق بڑے مقدس ہوتے ہیں. حقائق کو تسلیم کرنا انسانیت ہے, حقائق کا انکار کر دینا شیطنت ہے. رب العزت, رب السماوات والارض مجھے اور آپ تمام کو حقائق کو تسلیم کرنے کی توفیق بخشے, ایمان پر قائم رکھے, ایمان پر موت دے, ایمان کے ساتھ قبروں سے اٹھائے. پاکستان واضح سنی اکثریتی ملک ہے. آل سنت کی ایک بڑی بھاری تعداد پاکستان میں موجود ہے. لیکن آل سنت کو 42 سال میں وہ مذہبی حقوق نہیں دیے گئے جو ان کا بنیادی پیدائشی اور بین الاقوامی اصولوں کے مطابق حق بنتا ہے. حقوق کی جنگ ایک مقدس جنگ ہے. تاریخ میں وہ قوم اپنا نام باقی نہیں رکھ سکتی جو حقوق کی جنگ نہ لڑتی. اقوام عالم کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہ حقیقت آپ پر کھل جائے گی کہ وہی کو تاریخ میں عزت کی نگاہ سے دیکھی گئی ہے کہ جس نے اپنے حقوق کا تحفظ کیا. حقوق کی جنگ ہر شخص لڑتا ہے, ہر قوم لڑتی ہے. میں اس موقع کو آج کل ملک کے مختلف اضلاع میں بڑی شدت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں, اور اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ سنی قوم اس موقف کو اس پروگرام کو سمجھنے لگ گئی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حقوق کی جنگ بڑی مقدس جنگ ہے اور ہر شخص اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں. باپ اور بیٹے کا بڑا قریبی تعلق ہے. باپ کے ذمہ اولاد پر شفقت لازم ہے اور اولاد پر باپ کا احترام لازم ہے. لیکن بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بیٹا باپ کے مقابلہ میں حقوق کی جنگ لڑتا ہے. ماحول, معاشرہ, محلے دار کوئی بھی اسے ان مخصوص حالات میں برا نہیں کہتا کہ تو باپ کے مقابلہ میں کیوں آئے. مثلاً باپ شرابی ہو گئے, جواری ہو گئے یا زانی, اور اپنی ان برائیوں کو پروان چڑھانے کے لیے یا اپنی اس برائی کو باقی رکھنے کے لیے وہ جائیداد تباہ کرتا ہے, جائیداد بیچتا چلا جا رہا ہے. جناب کی خاطر جائیداد بیچتا ہے, شراب کی خاطر جائیداد بیچتا ہے, جوئے کی وجہ سے جائیداد بیچتا ہے. بیٹا جائیداد کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کرتا اور وہ باپ کو عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے. دونوں باپ بیٹا عدالت کے کٹہرے ایک دوسرے کے ساتھ الیکس لیک بند, سلام دعا تک ختم, لیکن کوئی سمجھدار شخص بھی ایسے وقت بیٹے کو یہ نہیں کہتا کہ باپ کے ساتھ یہ جنگ مت لڑو, بلکہ ہر شخص کہتا ہے کہ اس بیٹے کا حق بنتا ہے کہ یہ باپ کے مقابلہ میں آئے اور یہ جنگ لڑے. کیوں؟ بیٹے کا حق ہے کہ باپ کی جائیداد اسے وراثتاً ملے, جبکہ باپ اسے اپنی برائی کی وجہ سے تباہ کر رہا ہے. تو ایسے حالات میں اسے حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ کے اپنے حق کا تحفظ کرے. کوئی اسے برا نہیں کہتے, نہ کہنا چاہیے. خاوند اور بیوی کا کس قدر قریبی تعلق ہے, ہر شخص اس سے واقف ہے. اور بیوی کو خاوند کی اطاعت کا آرڈر یہاں تک شریعت نے دیا ہے, یہاں تک اس کی اطاعت اور تابع داری کا حکم دیا گیا ہے. رسالت معاف فرماتے ہیں, اگر رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. نبوت کا یہ ساتھ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ بہت زیادہ بیوی کو خاوند کی اطاعت اور تابع داری کرنی چاہیے, فرما بردار رہنا چاہیے. یہاں تک کہ اگر سجدے کی گنجائش ہوتی تو اس کی بھی اجازت دے دی جاتی, لیکن چونکہ اس کی گنجائش نہیں ہے اس لیے اجازت نہیں دی. مقصود پیغمبر کا عورت کو خاوند کی اطاعت کا سبق دینا ہے کہ جتنا ہو سکے خاوند کی تابع دار اور اطاعت گزار بن کر رہو. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ فرما بردار بیوی
اپنے حقوق کی جنگ خانم کے مقابلہ میں لڑتی ہے. مثلا خانم بد کردار ہو گئے, کہیں اور منہ کالا کرتا ہے, تو بیوی اسے روکتی. کچھ دن گھر کے اندر رہ کر اسے فعل بد سے باز رہنے کی تلقین کرتی ہے. جب اس میں کامیاب نہیں ہوتی تو پھر اسی گھر میں رہ کر ناراضگی کا اظہار کر کے الگ سلیک بند کر کے کلام بند کر کے احتجاج کرتی ہے کہ صاحب اس صورت میں باز آئے. جب یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر خائن کا گھر چھوڑ کر والدین کے گھر چلی جاتی ہے. چند دن اس کا انتظار کرتی ہے کہ شاید اسے احساس ہو اور وہ اپنی برائی سے باز آئے. جب یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر برادری اور رشتہ داروں کے ذریعے کوشش کرتی ہے کہ اسے شرم دلائی جائے کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے بے حیائی سے باز آ. جب وہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوتی تو پھر یہی عورت جو انتہا درجے کی فرما بردار تھی, یہ اپنے خاوند کو عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ میں اب اس کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی, میری یہ اور اس کی جدائی ہو جانی چاہیے. پانی سر سے گزر گئے. کوئی شخص بھی ایسے حالات میں اس بیوی کو نہیں کہتا کہ جس خاوند کی اطاعت کا تجھے شریعت نے حکم دیا تھا تم اسے عدالتوں میں گھسیٹ لائی, تو اسے اتنا پریشان کر رہی ہے. ایسے حالات میں اس بیوی کو بھی کوئی شخص تانا دینے کے لیے تیار نہیں, بلکہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ اسے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے تھا اور اس نے جو کیا ہے سیکھ لیا. یہ تو خیر ان لوگوں کی بات ہے جو عقل اور فہم رکھتے ہیں, عاقل اور بالغ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ نابالغ بچہ بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے اور اپنے حقوق کو پامال ہوتا ہوا برداشت نہیں کرتا, اور نابالغ بچہ بھی زیادہ عمر کا نہیں, کم سے کم عمر کا 3 اور 4 سال کا بچہ لے لیجیے. کسی شخص کے 2 بچے ہیں 3 ہیں 4 ہیں, وہ 1 یا 2 بچوں کو پیسے دیتا ہے صبح سکول جاتے ہوئے, لیکن 1 3 سالہ 4 سالہ بچے کو اس نے پیسے نہیں دیے. تو یہ چھوٹا سا بچہ گھر میں چیختا ہے چلاتا ہے, زمین کو لیٹتا ہے, دیوار میں ٹکرے مارتا ہے, حال حال کرتا ہے یہ پیسے مجھے بھی ملنے چاہیے. وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ خون ایک جہاں سے دودھ پیا وہ جگہ ایک, جہاں پروش پائی ہے وہ گود ایک. پھر یہ تفریق کیوں ہے کہ میرے اس بھائی کو پیسے ملے ہیں مجھے کیوں نہیں ملے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میرا بھی حق تھا کہ مجھے بھی یہ پیسے دیے جاتے, جب اسے نہیں دیے گئے تو وہ زمین پہ لوٹ کے احتجاج کرتا ہے, چیخ چلا کے احتجاج کرتا ہے, گھر کے برتن توڑ کے احتجاج کرتا ہے, دیوار میں ٹکر مار کے احتجاج کرتا ہے, شور کرتا ہے, خوہا کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنا حق سمجھتا تھا اور اس نے اپنا حق پامال ہوتا دیکھ کر احتجاج کیا اور اپنے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیا. کیا میں اس بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ میری سنی کو اس 3 سالہ بچے سے بھی بڑی گزری ہے کہ 42 سال گزر گئے اور آج تک تم نے اپنے مذہبی حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی حاصل نہیں کیا؟ کیا تشریفی بنیاد پر پاکستان کسی قوم کا اپنی طور نہیں ہے کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم سنی اقیدہ مسلمان ہو، کیا پاکستان کی سنی اکثریتی قوم کا حق نہیں ہے کہ پاکستان کی عدالت عالیہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سنی اقیدہ مسلمان ہو، کیا پاکستان کی سنی قوم کا حق نہیں ہے کہ بری یا بحری فوج کا سربراہ سنی اقیدہ مسلمان ہو، کیا پاکستان کی سنی قوم کا اکثریت کی بنیاد کے حق نہیں ہے کہ سختی دفاع سنی ہو، وزیر دفاع سنی ہو، وزیر داخلہ سنی ہو، سختی داخلہ سنی ہو، یہ کلیلی ہو دے کئی پوسٹوں پر آل و سنت فیض ہوں، اکثریت کی بنیاد پر یہ ہمارا حق تھا اور ہے جو پاکستان میں ہمیں نہیں دیا گیا، اس میں کوئی غیر معقولیت نہیں، بین الاقوامی اصول، بین الاقوامی ضابطے، قواعد ہمارے اس حق کو قبول کرتے ہیں، ہمارے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ دور مت چاہیے، پڑوسی ملک ایران کو لیجیے، جس ایران کے گماشتے پوری دنیا میں اپنے اسلامی نظام کا یا اسلامی انقلاب کے نام سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اسی ایران میں خمینی کے دور اقتدار میں ایرانی دستور میں رکھ دیا گیا کہ ایران کا صدر وزیر اعظم ہمیشہ ہمیشہ سی ایس میں ایسی فرقہ سے تعلق رکھنے والے ہوگا۔ اگر ایران کا صدر سنی نہیں بن سکتا ہے تو پاکستان میں صدر شیعہ کیسے بن سکتا ہے؟ اگر ایران کا وزیر اعظم سنی نہیں بن سکتا ہے تو پاکستان میں شیعہ وزیر اعظم کیوں بن سکتا ہے؟ 7% ایران کا شیعہ اپنا حق لیتا ہے اور پاکستان کا 98% سنی اپنا حق کیوں نہیں لیتا ہے؟ آج ایران میں اہل سنت کی تعداد میری اطلاع کے مطابق، میری معلومات کے مطابق 40% ہے، اور ایران کی سرکاری اطلاع کے مطابق اہل سنت کی تعداد وہاں 33% ہے۔ چلے میں 40% کو چھوڑتا ہوں، جو ایران کی حکومت مانتی کہ اہل سنت کی تعداد 33% ہے، اس کی بنیاد پر عرض کرتا ہوں کہ ایران میں 33% سنی ایران کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہیں آ سکتا، ایران کا 33% سنی ایران کی صدارت نہیں کر سکتا، ایران کا 33% سنی ایران کی مجلس خبرگان کا ممبر نہیں بن سکتا، جبکہ پاکستان میں اہل سنت۔
یہ پروگرام شاہین میوزک پیلس چوک بخاری کیروڑ پکا کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
ادارات 2% ہے، اور اس 2% میں بھی آغا خانی ہے جنہیں اس نے آسری بھی کافر کہتے ہیں، اس 2% میں آغا خانی اسماعیلی جنہیں سیاہ اس نے آسری بھی مسلمان نہیں مانتے، تو 2% پاکستان کا سیاہ حقوق لے رہا ہے، حقوق صرف لے نہیں رہا بلکہ آل و سنت کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں۔ اقلیت پاکستان میں اکثریت پر حکومت کر رہی ہے، جبکہ اس کے برعکس ایران میں 33% سنی مسلمانوں کے حقوق غصب کر لیے گئے ہیں، اور انہیں کسی اہم عہدے پر فائز ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایران کی آئین میں یہ لکھا جا سکتا ہے کہ ایران کا صدر ہمیشہ شیعہ اثنا عشری رہے گا، ایران کے آئین میں اگر یہ لکھا جا سکتا ہے کہ ایران کا وزیر اعظم ہمیشہ شیعہ اثنا عشری رہے گا، ایران کے آئین میں اگر یہ لکھا جا سکتا ہے کہ ایران کا رہبر انقلاب ہمیشہ شیعہ اثنا عشری رہے گا، تو کیا ہم اس بنیاد پر حق نہیں رکھتے کہ پاکستان میں ہماری اکثریت ہے؟ لہذا پاکستان کے دستور میں اس کی وضاحت کی جائے کہ پاکستان کا صدر وزیر اعظم، چیف جسٹس ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ، فوج کا سربراہ، سختی دفاع، وزیر خارجہ، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ سنی العقیدہ مسلمان ہونے لازمی ہوں گے. کیا ہمارا یہ مطالبہ خلاف قانون ہے؟ کیا ہمارا یہ مطالبہ غیر معقول ہے؟ کیا ہمارے اس موقف کو بین الاقوامی اصول، قانون اور ضابطے نہیں مانتی؟ انڈیا میں ہندو اکثریت ہے تو کی پوسٹوں پر ہندو ہے، برطانیہ میں کافروں کی اکثریت ہے انہیں کا برسر اقتدار ہے، امریکہ میں کافروں کی اکثریت ہے انہیں لوگ برسر اقتدار ہے. دنیا کا کوئی ملک بتلائیے کہ جس ملک کی اکثریت غلامی کی زندگی گزارتی ہو، اقلیت سربراہی کر رہی ہو. کوئی ملک بتلائیے دنیا کا کہ جس ملک کی اکثریت وہ تو غلام بن جائے اور اقلیت وہ اقتدار کے فائد ہو، سوائے پاکستان جیسے بدقسمت ملک کے اس دھرتی پر کوئی اور ملک آج تک میری نظر میں نہیں آیا. یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ جرم کس کا ہے؟ یہ آپ کا اپنا جرم ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے بیجے ہوئے کانٹے ہیں. آپ نے آج تک پورے 42 سال میں اپنے ان مذہبی حقوق کی نہ جنگ لڑی ہے، نہ ان مذہبی حقوق کی تیاری کی ہے حاصل کرنے کی، نہ ان مذہبی حقوق کی سوچ اپنی نسل نو کے ذہن میں پیدا کی، جس کے آج یہ نتائج ہے، جس کا آج یہ رزلٹ ہے کہ ایک اقلیتی فرقہ آج دن دناتا ہے، سر چڑھ کے بولتا ہے. سامعین محترم، میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اہل سنت کی اکثریت، اس اکثریت کی بنیاد پر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہمارے قائدین کے ایام سرکاری طور پر منائے جائیں، اور قائدین کی عام قائدین نہیں، قائدین کی وہ جنہیں پیغمبر نے اپنے رات قیادت بخشی. یہ نہیں کہ مولویوں نے مل کے ایک جماعت بنا لی یا عوام الناس نے مل کے کوئی پارٹی بنا لی اور کوئی ایک قائد منتخب کر لیا، نہیں. قیادت کی وہ کہ جسے رسول اپنے رات قیادت سپرد کرے اور اعلان کرے اصحابی کل نجوم بیم اقتدی تم اقتدی. میرے صحابی ستائے، تم جس کی پیروی کرو گے تمہیں سیدھی راہ بتلائے گا. اصحاب رسول کو یہ منصب قیادت خود رسالت پڑھانے بخشتا ہے. میری مراد قائدین سے اصحاب رسول اہل سنت کا حق بنتا ہے کہ ان کے قائدین کے ایام سرکاری طور پر منایا جائے، اور پھر وہ قائدین کہ جنہوں نے اس وقت صحابہ کی قیادت کی، یعنی تمام صحابہ، پوری امت مسلمہ کے قائد ہیں، لیکن پھر صحابہ کرام میں خود کچھ وہ شخصیات جو خود صحابہ کرام کی قیادت کر رہی ہیں، جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. ہمارا حق بنتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے ان قائدین کے دن بھی سرکاری صدا پر منائے جائیں. اگر پاکستان میں یوم منانے کا رواج نہ ہوتا، ہم مطالبہ نہ کرتے، شاید یہاں میں اس پہ زور نہ دیتے. لیکن جب یہاں دن منائے جا رہے ہیں بعض شخصیات کے، اور یہ کہہ کر منائے جا رہے ہیں کہ نسل نو کے ذہن میں ان کی وقت رہے، ان کی قدر و منزلت رہے، ان کا مقام رہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی نوجوان نسل کے ذہن میں مسٹر جناح کی وقت بٹھانا ضروری ہے، اس لیے جناح کا یوم پیدائش اور یوم وفات سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے، تو اسی نسل نو کے ذہن میں ابو بکر کی تقدیس، ابو بکر کا تقدس، ابو بکر کی عفت، ابو بکر کی شرافت، ابو بکر کا علمی تفوق، ابو بکر کی عظمت، ابو بکر کی رفعت، ابو بکر کی بلندی کیوں بٹھانا ضروری نہیں ہے؟ اگر تم درا کو نسل نو کے ذہن میں قید آسن کے عنوان سے اتارنا ضروری سمجھتے ہو تو ابو بکر کو نسل نو کے ذہن میں صدیق اکبر کے عنوان سے اتارنا تو ضروری نہیں سمجھتے ہو. ہمیں وجہ بتلاؤ, ہمارے مطالبے میں کوئی غیر معقولیت ہے تو بتلاؤ, کوئی زیادتی ہے تو بتلاؤ. اگر نہیں تو اگر جنا کا یوم وفات اور یوم بیراس منایا جا سکتا ہے اور منایا جاتا ہے تو پھر صدیق اکبر کا یوم بھی سرکاری سطح پر منایا جانا چاہیے. اگر ڈاکٹر اقبال کا دن اور ڈے منایا جا سکتا ہے تو فاروق اعظم کا دن بھی منایا جانا چاہیے. اگر شکاگو میں مرنے والے مزدوروں کا ڈے پاکستان کی دھرتی پر یکم مئی کو منایا جا سکتا ہے, اصحاب رسول کو پس پردہ کیوں ڈالتے چلے جا رہے ہو؟ یہ کس سازش کا رزلٹ ہے؟ کون سی وہ خوشیاں قوت ہے جو اصحاب رسول کو کس طرح بیٹھ پر لے جانا چاہتی ہے تاکہ یہ آنے والی نسل کے ذہن میں ان کی کوئی مقت نہ بیٹھ سکے؟ سامعین محترم, اگر پاکستان میں اور جو منایا جا سکے تو اصحاب رسول کا یوم بھی منایا جانا چاہیے یا نہیں؟ 42 سال گزر گئے, ہر جلسے میں قرارداد پیش ہوتی, تقریباً اکثر علماء اور مقررین یہ مطالبہ پیش بھی کرتے, لیکن آج تک 42 سال میں آپ کے اس مطالبے کو کوئی آئینی شکل دی گئی؟ اسی آواز سے بولی, بلند آواز سے, کوئی آئینی صورت آپ کے اس مطالبے کو پہنائی گئی؟ کوئی آئینی شکل دی گئی؟ پھر آپ نے کوئی غور کیا اس پر کہ آپ کا یہ مذہبی بنیادی حق تھا جس سے آپ کو محروم رکھا گیا اور 42 سال میں آپ کو آپ کا یہ حق نہیں دیا گیا؟ کسی نے خود پلیٹ میں رکھ کے دیا نہیں اور آپ نے یہ حق لینے کے لیے کوئی تگودور محنت یا کوشش نہیں کی؟ گرانی کرو علماء کرام, عزیز طلباء, سامعین حضرات, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فوج میں بہادری کا نشان نشان حیدر کے نام سے دیا جاتا ہے. حیدر کرار میرے ایمان کا جز ہے, حیدر کرار میرے مذہبی قائد ہے. حیدر کرار کی گستاخی اور توہین میں کفر سمجھتا ہوں. مجھے اس لیے کوئی اختلاف نہیں کہ حیدر کرار کے نام سے نشان حیدر فوج میں کیوں دیا گیا. مجھے جھگڑا اس سے ہے کہ جہاں نشان حیدر ہے وہاں نشان ابو بکر کیوں نہیں؟ کیا تاریخ اس کو بھول گئی ہے کہ رسالت پناہ کے بعد جب مرتدین کا شور اٹھا ہے تمام صحابہ انگشت بدندہ تھے, فاروق انگشت بدندہ ہیں, عثمان انگشت بدندہ ہیں, حیدر کرار انگشت بدندہ ہیں, تنہا صدیق ہے جو کہتے کہ میں آخری دم تک لڑوں گا, اگر مجھے تنہا لڑنا پڑا تب بھی لڑوں گا. کیا تاریخ اس کو بھول جائے گی؟ کیا اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ کیا صدیق اکبر کی اس جرات اور بہادری پر پانی پھیر دیا جائے گا کہ وہ رات جو رات سب سے مشکل ترین رات تھی اور وہ رات جو اتنی خوشیاں رات تھی پیغمبر کے لیے کہ اس رات بیوی بھی ساتھ نہیں ہے, اس رات دماغ بھی ساتھ نہیں ہے, اس رات چچا بھی ساتھ نہیں ہے, اس رات چچا داد بھائی بھی ساتھ نہیں ہے؟ انتہائی مشکل, انتہائی کٹھن, انتہائی سخت, انتہائی خفیہ رات ہے. اس رات بھی صدیق ہتھیلی کے جان رکھ کے نبوت کے ساتھ رسالت کے ساتھ جاتے ہیں. کیا اس سیاح اس بہادر کی جرات کو پسے پس ڈال دیا جائے کہ آج فوج میں نشان ابو بکر بہادری کے طور پہ نہ دیا جائے؟ نہ دیا جائے تو کیوں نہ دیا جائے؟ اگر کوئی ہماری بات غیر معقول ہے, مجھے پاکستان کے وکلاء سمجھا دیں, سیاستدان سمجھا, گریجویٹ طبقہ سمجھا, اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والا وہ سمجھائے, کون سے ہمیں قائل کرے کہ اس میں غیر معقولیت کہاں ہے, کوئی زیادتی کہاں ہے؟ 42 سال میں یہ ہمارا حق ہمیں کیوں نہیں دیا گیا؟ صرف سیاہ کو کچھ کرنے کے لیے، صرف ایک اقلیت کی ناز برداری کرنے کے لیے، یا اتنی بڑی بھاری اقلیت کی سبھی گربان نے منہ ڈال کے رکھا ہے کہ ایک گھوڑے کا پجاری تم پہ حکومت کرے؟ گھوڑے کا پجاری جس کی ذہنیت کی پختی کا عالم یہ ہو کہ گھوڑے کا پیشاب شیشیوں میں تبرک کے طور پہ بند کرے، وہ تیرے اوپر حکومت کرے، اور تو ایک رب کی پوجا کرنے والا اس اقلیت کے نیچے لگ کے زندگی برباد کر دے، کوئی خیر، کوئی سوچ، کوئی فکر آئی آج تک آل سنت؟ اور میں بلا امتیاز بریلوی دیوبندی والے حدیث تمام ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں کہنا چاہتا ہوں کہ گیارہویں پر تو گھنٹوں میں اس کی لڑائی لڑی، کبھی صدیق اکبر کی عظمت و شان کی لڑائی بھی لڑی ہے کہ فوج میں نشان صدیق بھی ملنا چاہیے؟ کل 47واں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، ان میں ان کی شریعت میں کتنی گنجائش ہے کتنی نہیں، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میت کے تیسرے دن کے کل کی اہمیت ہے کہ اس پر ہم لڑتے رہیں، ایسا طیبہ کے دوپٹے کے تقدس کا کوئی مطلب نہیں. کبھی سوچ آئی، کبھی کوئی فکر؟ میں مثال کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، جنگ کی کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کی بات ہے، کچھ بریلوی علماء ایک وکیل کے کمرہ میں میرے ساتھ اکٹھے ہو گئے. علیہ السلام دعا کے بعد میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی آپ لوگ سنی 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 کی بڑی رت لگاتے ہیں، تو ایک منٹ کے لیے میں نے کہا آپ مجھے سنی نہ مانیں، لیکن یہ تو بتلائیں کہ وکالت سنیوں کی کرتا ہوں یا نہیں کرتا. وہ کہنے لگے تو یہ بات تو درست ہے. تو میں نے کہا پھر وہ کتنا پاگل موکل ہوگا جو اپنے وکیل کو مارے. یہ سمجھا میں نے کہا وکیل کا ہم مسلک یا ہم مذہب ہونا تو ضروری نہیں، وکیل کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ کیس کتنی مضبوطی کے ساتھ پیش کرتا ہے، وکیل کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ مخالف فریق پر ذرا کتنی وزندار کرتا ہے، وکیل کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ کیس جیتنے کی لائن پہ چل رہا ہے یا ہارنے کی لائن پہ چل رہا ہے. وکیل کے لیے مذہب تو لازمی نہیں ہوتا کہ میرے مذہب کو ہو تو تب میں وکیل کروں. میں نے کہا مجھے سنی نہ مانے ایک منٹ کے لیے، کیس میں آل سنت کا کیس کرتا ہوں یا نہیں کرتا، جان اچھی پلک کے پیش کرتا ہوں یا نہیں کرتا، اگر کیس صحیح پیش کر رہا ہوں تو غیرت کھاؤ، ساتھ دو میں کیس جیت کے دیتا ہوں. میں آج جہاں بھی بریلی نوجوانوں سے، آل حدیث نوجوانوں سے کہوں گا، بڑے جن کے دماغ کو زنگ لگ گئی ہے وہ میری بات نہیں سمجھتے، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آل سنت کے اس کیس کو لڑنے کے لیے ساتھ ہو. 42 سال ہو گئے ہمیں ذلیل ہوتے ہوئے، اور ایک اقلیت ہم کی حکومت کر رہی ہے، اور اب اس اقلیت نے یہاں تک آنکھیں کھول لی کہ کمالیہ نے دن دہاڑے جلوس میں اس کھلے تورے کے خلاف پورا شہر ہڑتال کرتا ہے، پورا شہر پہیا جا ہڑتال کرتا ہے. اس وقت تک انتظامیہ نے صرف 3 ملزم پکڑے، باقیوں کو ہاتھ نہیں لگا. میں آج اس ذمہ دار اسٹیج سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کمالیہ کی انتظامیہ کو وارننگ دینا چاہتا ہوں
کہ اگر تم نے بقیہ ملزم نہیں پکڑے ہم کفر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. کمالکہ میں کفر کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ نہیں ہو سکتے کہ ایرانی ایجنٹ, یہ نہیں ہو سکتے خمینی کے پالتو کتے صحابی رسول کی بہن کو ایرانیہ گھر کے دیں اور پھر ان کو کوئی صلاح نہ ہو. تمہارا امن رہ نہ رہے, تمہاری حکومت رہ نہ رہے, تم برباد ہو جاؤ کچھ ہو, لیکن یہ دشمن ہم لٹکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. سامعین محترم, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی غیر معقول بات, ہمارا حق نہیں بنتا ہے ہم اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائیں. جی لیا ہے آج تک آپ نے اپنا یہ حق کیوں نہیں لیا؟ آپ اس لائن پہ کیوں نہیں نکلے؟ آپ نے یہ سوچ کیوں پیدا نہیں کی؟ یہ سوچ کے تحت آپ نے کام کیوں نہیں کیا؟ کیا حقوق کی جنگ لڑنا ناجائز ہے؟ یہاں سندھی سندھی کی جنگ لڑ رہا ہے, یہاں مہاجر مہاجر کے حقوق کی جنگ لڑتا ہے, پختون پختونوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اگر یہ جنگیں مقدس ہیں اور لڑی جا رہی ہیں اور یہ جنگ لڑنے والے لوگ قومی رہنما اور قومی لیڈر اور معززین شمار ہوتے ہیں, اور جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ بلند کرنے والے بھی اگر قومی لیڈر تصور ہوتی تو حق نواز کا کیا جرم ہے جو پوری سنی قوم کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ جو سنی میں سندھی بھی ہے, پنجابی بھی ہے, پختون بھی ہے, مہاجر بھی ہے, غیر مہاجر بھی ہے. اگر میں مسحق کے ساتھ پوری سنی قوم کی مذہبی بنیاد پر مذہبی حقوق کی بنیاد پر بین الاقوامی قواعد کے پیش نظر بات کروں تو تقریب کار فرقہ پسند ہوں, فرقہ پرست ہوں. اور تم قوم کو سندھی پنجابی پختون مہاجر غیر مہاجر میں بات دو تو تم قومی لیڈر ہو, مجھے تمہارا یہ انصاف سمجھ نہیں آتا ہے. اگر مہاجر اپنا حق رکھتا ہے تو سنی حق نہیں رکھتا؟ اگر سندھی حق رکھتا ہے تو سنی حق نہیں رکھتا؟ ہم نے مرنا نہیں. اونچی آواز سے بولیے, ہم اپنے مذہبی حقوق حاصل نہ کریں. ملک جب اسلام کے نام پہ بنائے تو اس میں حق ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ اونچی آواز سے بولیے. جی نشان ابو بکر فوجی ہونا چاہیے یا نہیں؟ نشان عمر, نشان خالد بن ولید. اگر حیدر کرار کو رسول اللہ نے اسد اللہ کہا ہے تو خالد ابن ولید کو سیف اللہ کہا ہے. اگر اسد اللہ کی بہادری پر نشان ملتا ہے تو سیف اللہ کی بہادری پر نشان کیوں نہیں ملتا؟ بڑا فرق بتلاؤ. صرف سیرت کو خوش کرنے کے لیے, ایک اقلیت کی ناز برداری کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ 42 سال میں آپ پر حکومت یا قادیانی نے کی ہے یا شیعہ اقلیت نے, کیا ہوا کبھی آپ کا اکا دکا آدمی اندر کو چلا گیا؟ ورنہ اکثریت کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. اور اب آپ کو فرق نظر نہیں آیا؟ یا اور آپ 11 سال تک حکمران رہا, مجھے بھی اس کے ساتھ سیاسی طور پر اختلاف تھا, اگرچہ موت کے بعد میں اس کا اظہار نہ کروں اس لیے کہ لڑائی ختم ہو گئی کسی کے مرنے کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق کا عقیدہ سنی تھا, اس میں کوئی شک ہے. سیاسیات سے اختلاف اپنی جگہ, اس کے طریقہ کار سے اختلاف اپنی جگہ, وہ جس کا دل چاہے کرے, مجھے بھی بات چیزوں سے, لیکن سنی تو تھا یا نہیں؟ جی خمینی نے پوری زندگی میں ضیاء الحق کو ایک دن بھی قبول نہیں کیا, وہ اسے زیائے باطل کہتا رہا ہے اور آج لیتا رہا ہے کہ چونکہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں لہذا میں اس حکمران کو نہیں مانتا. یہ میرے چھوڑتا ہوں میں سردا کہ ایران میں کون سا اسلام یا شیعہ کس اسلام کو مانتے ہیں. سردس کے بحث رہنے دیجیے. بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن بھی خمینی نے ضیاء کو تسلیم نہیں کیا. چلو وہ تو گزر گیا. اب اس کے بعد پاکستان میں بے نظیر کی حکومت آئی. بے نظیر خود بھی سی ہے, اس کی والدہ بھی سی ہے اور ایرانی نسل ہے. خمینی دنیا میں نہیں, خمینی کی موت کے بعد اس کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کی بیٹی زہرا مصطفی پاکستان میں آ کر بے نظیر کی تنقید کرتے ہوئے بے نظیر کی چمچا گیری کرتے ہوئے اس کی حمایت کرتی ہے اور ساتھ یہ کہتی ہے کہ بے نظیر کے حکمران بننے پر ایران میں گھی کے چراغ چلائے گئے ہیں, ایران میں خوشی منائی گئی ہے. کیا میں خمینی کی بیٹی خامنائی رفسنجانی اور دوسرے ایرانی وڈیروں سے پوچھ سکتا ہوں کہ بے نظیر کے دور میں کوئی انقلاب آ گئے, زنا ختم ہوئے, چوری مٹ گئی ہے, ڈکیتی ختم ہو گئی ہے, بے حیائی کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ بے نظیر نے بے حیائی پر تدغنے لگا دی. بے نظیر کے دور میں ریڈیو ٹی وی پر ڈرامے آنا, فوج ڈرامے آنا بند ہو گئے, فلمیں بند ہو گئی ہیں, سودی نظام ختم ہو گئے. کون سی تبدیلی آئی ہے جو ضیاء کے دور میں نہیں تھی, جس کی بنیاد پر تم نے اس کی حمایت نہ کی؟ برسر اقتدار بھی ایک عورت آئی ہے. آج ایران کی حمایت بے نظیر کی دلیل اس بات کی کہ شیعہ تعصب کا ثبوت دیا گیا, ضیاء سنی تھا اس لیے حمایت نہ ہوئی, بے نظیر شیعہ ہے اس لیے ایران حمایت کر رہا ہے. اگر ایرانی تعصب رکھ سکتے ہیں تو سنیو تم تعصب کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تم مٹ گئے ہو, تم مردہ قوم ہو. میں قبرستان میں بولتا ہوں, تمہارے دل نہیں پتھر ہے, تمہیں کبھی غیرت کبھی تمہارا ضمیر انگڑائی تک نہیں رہتے کہ پوری دنیا کی قومیں اپنی قوم کے لیے متاثرانہ ذہن رکھتی ہیں اور تم دوسری قوموں کے نیچے بچ بچ جایا کرتے ہو. میری باتیں آپ کی سوچ سے بالا تو نہیں؟ میری گفتگو آپ کی سوچ سے بالا تو نہیں؟ سمجھ آتی ہے ساری؟ حق بنتا ہے ہمارا. میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایران نے بے نظیر کی حمایت کیوں کی؟ بولیے, بے نظیر امریکہ کی ایجنٹ نہیں؟ جھجکتے کس لیے ہو؟ نہیں ہے امریکہ کی ایجنٹ اونچی آواز سے جی. پھر بے نظیر کی حمایت ایران کو کرتا ہے؟ بے نظیر نے افغان مجاہدین کے موقف کو برباد نہیں کیا جی؟ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی ہے, تمہارے موقف کو کتنا دھچکا لگا بے نظیر حکومت نے. میں پوچھ سکتا ہوں کہ پھر ایران بے نظیر کی حمایت کیوں کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ نصرت بھٹو ایران انسیا نسلی تعصب کی بنیاد پر ایران سے چل کر مصطفی خمینی کی بیٹی یہاں حمایت کرتی ہے. اور چلتے ہوئے ایک بات کہتا جاؤں سرے راہ کہ یہاں ایک شخص شیعت کو پروان چڑھانے کے لیے مصطفی انقلاب کا نعرہ بلند کرتا ہے. ہم سمجھتے تھے واقعی کوئی مصطفی انقلاب کی طرف ہوگی, لیکن زورا مصطفی کی پاکستان آمد اور سیتا جعفری کے ساتھ اتحاد پر یہ بات کھل گئی کہ مصطفی انقلاب کون سا مصطفی ہے. یہ وہ مصطفی انقلاب ہے جو مصطفی پاکستان برآمد ہوئی ہے. اس کے اشارے پہ ناچنے والے فقیر سے بگڑے ہوئے بدتماش ملا دشمن سے اتحاد، صدیق کے دشمن سے پیار، اور نعرہ مصطفی انقلاب کا، مصطفیٰ کا اشعار ہے، میرا نہیں، جنازہ سامنے پڑے، آقا فرماتے ہیں نہیں پڑھوں گا، آقا کیوں؟ کہانا یبغی عثمان فبغضہ اللہ، یہ بدکماش عثمان کا بغض رکھتا ہے دل میں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، نبی نے تو اس اتحاد کی اجازت نہیں دی، جو آج کیا جا رہا، پیغمبر تو ایسے بدکماش کا جنازہ نہیں پڑھتا، مزید توجہ کیجیے، نبوت اعلان کر گئی، آخر زمانے میں ایک قوم آئے گی، اس کا نام راستی ہوگا، وہ میرے صحابہ کو گالی دیں گے، لا تجالسوہم ولا تعاقلوہم ولا تشاربوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، اس قوم کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو نہ بیٹھو، نہ اس قوم پر اگر ان کا کوئی مر جائے نہ اس کی نماز جنازہ پڑھو، ولا تصلوا معہم، نہ اپنی سسوں میں نماز پڑھنے کے لیے اسے کھڑے ہونے کی اجازت دو، رسالت پڑھا، ایسے دشمن اصحاب رسول کے ساتھ بیٹھنے کی کھانے کی پینے کی اجازت نہ دے، بائیکاٹ کا حکم دے، اور مصطفی انقلاب کا جھوٹا نعرہ بلند کرنے والا ڈالے برباد نہیں کرنے دیا جائے گا، سنی قوم ہے، اس کے حقوق ہے، صحابہ کی مزہ عفت عصمت تقدس شرافت، یہ ہم جرات کے ساتھ بیان کریں گے، صحابہ کے باغی اور باغیوں کے ایجنٹوں کو ہم ملک بدل کر کے دم لیں گے، اور پھر سنیو دشمن بڑا چلاک ہے، تم بڑی غفلت کا شکار چلے جا رہے ہو، بریلویو دیوبندیو آل حدیثو، بلا امتیاز عرض کرتا ہوں، فقہ جعفری کے ساتھ، اسے فقہ جعفری کہنا جرم ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس پہ بحث کر سکوں، فقہ جعفری کے ساتھ، سیوں کے ساتھ، یوں کہیے اتحاد کرنے والا وکیل سے بگڑا ہوا ملا چند نکات طے کرتا، توجہ کیجیے، ان نکات میں ازواج مطہرات کو، ازواج رسول کو، ازواج طیبات کو آل بیت سے نکال دیا، سن لو، غیرت غیرت، اٹھائیے وہ دس نکات جن میں یہ ظلم اٹھایا گیا، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، چار، پانچ، اس طرح دس نمبر لگائے، اور ان دس نمبروں میں آل بیت کا نمبر الگ ہے، امہات المومنین کا نمبر الگ ہے، جس کا مطلب واضح یہ ہے کہ امہات المومنین آل بیت میں شامل نہیں، اور یہ نظریہ شیعہ کا نظریہ ہے، 1400 سال میں کسی سنی کا یہ نقطہ نظر نہ رہا ہے نہ ہو سکتا ہے، سب سے پہلے آل بیت بیوی ہوتی ہے، اور آگ کا نمبر، دماغ کا نمبر، بیٹی کا نمبر، بیٹوں کا نمبر بعد میں آیا کرتا ہے، لیکن آج مجھے بات کرنے دیجیے، لیکن آج شاید آپ کی توجہ نہیں ہے میری طرف، بس کر دیں جی، ازواج مطہرات آل بیت میں شامل ہیں یا نہیں، اونچی اونچی آواز سے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت بلا شک اور ریب ازواج مطہرات کے حق میں آئی ہے، بے شک تمام حسن بھی آل بیت میں آ گئے، حسین و زہرا اور حیدر کرار پیغمبر کی باقی صاحبزادیاں بھی آ گئی، لیکن در حقیقت بنیادی طور پر یہ آیت ازواج طیبات کے لیے آئی ہے، اور قرآن کا سیاق و سباق اس چیز کو متعین کر رہا ہے، لیکن آج ایرانی پیسہ ہضم کرنے کے لیے قومی دشمن نواز شریف کا نمک حرام ملا نہیں سمجھے، نواز شریف کا نمک حرام ملا، اور مزید لطف کی بات سنیے، اسی ملا کی جماعت کا ایک آدمی میرے ساتھ ملتان قلعے پر تقریر کرتے ہیں تو چند دنوں بعد اس کو نوٹس آ جاتا ہے کہ کیوں نہ تیرے خلاف ان ضباطی ضابطے کے مطابق کو کارروائی کی جائے کہ تو نے قلعے پر حق نماز جنگوی کے ساتھ تقریر کر کے شیعوں کو کافر کہا ہے تو کیوں نہ تجھے جماعت سے نکال دیا جائے. ہے نا ایرانی ڈال, ہے نا ایرانی سکہ, ہے ایرانی پیسہ, ورنہ جناب کو کیا تکلیف ہے اگر جماعت کی پارٹی کے ایک آدمی شیعوں کے اسلام کا قائل نہیں ہے. تو جناب والا میں پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ اپنے اس غریب مولوی یا کارکن کو بعد میں نکالیے, پہلے اعلی حضرت فاضل بریلوی کو نکالیے, اس کا نام لینا چھوڑ دیجیے, منافقت دجل فریب سے باز آئیے. صرف اس ایک غریب مولوی کا جرم تو نہیں کہ اس نے شیعوں کو کافر کہا ہے, اعلی حضرت فاضل بریلوی نے تو لین لگا دی ہے کہ شیعہ بڑا ہو یا چھوٹا, مرد ہو یا عورت, جنگلی ہو یا شہری, دیہاتی ہو یا شہری, کوئی ہو, کسے باشد لا شک لا ریب کافر ہے. حتیٰ کہ فاضل بریلوی لکھتے من شکا فی کفر ہی وعذاب ہی فقط کفرا, جو شیعوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. فاضل بریلوی کا نام استعمال کر کے بریلوی عوام کو دھوکہ دینے والے ایرانی ایجنٹ ملا, اگر تیری جماعت کے ایک مولوی میرے ساتھ ایک جگہ تقریر کر کے شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے تو اپنے پاس سے نہیں کہتا, اعلی حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان کی تقریر کر رہا ہے. ایک طرف اعلی حضرت نمبر چھپتے رسالہ چھپتا ہے اور دوسری طرف اگر اسی موقف کو کوئی اس کی جماعت کا مولوی بیان کرے اسے نوٹس دیا جاتا ہے کہ کیوں نہ نکال دیا جائے, سوائے پیسے کہ کوئی اور چیز ہے جو بول رہی ہے. نراش سے کر رہا تھا آل بیت سے امہات المومنین کو اس دس نکاتی پروگرام میں نکال دیا گیا جسے سنی قوم کبھی برداشت نہیں کر سکتی. کر سکتی ہے اونچی آواز سے. ایک سن اور بھی ہے, اس نے لکھا ہے کہ جملہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی گستاخی حرام ہے. توجہ رہے ذرا, جملہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی گستاخی حرام ہے. دوسری جگہ اہل بیت کے لیے, کیونکہ الگ الگ نمبر ہے, اہل بیت کا نمبر لگا کر لکھا گیا کہ اہل بیت کی گستاخی اور توہین کفر ہے. میں پوچھ سکتا ہوں اس ایرانی ایجنٹ ملا سے کہ جملہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی گستاخی حرام اور آل بیت کی گستاخی کفر, یہ بڑا فرق کیوں ہے؟ تفریق کہاں سے آئی ہے؟ اس تفریق پر کون سی قرآن یا سنت کی آیت یا سنت شہادت دے رہی ہے؟ بتلایا جائے. یہ شیعہ نقطۂ نظر ہے اور پھر شیعہ نے یہ دجل کیا ان دس نکات میں کہ نہ صرف جملہ برگزیدہ صحابہ کرام کا لکھ لیا ہے, چاہیے یہ تھا کہ لکھتے خلیفہ اول جانشین رسول ابو بکر بن قحافہ یار غار پیغمبر کی توہین کفر ہے, یہ چاہیے تھا. پھر پتا چلتا کہ سیت کیا ہے. جملہ صحابہ اکرام کا مجمل نص لکھ کر بھی سیت نے اپنا مفاد حاصل کیا ہے اور آج وہ ایک شخص کو جو برائے نام بھی سنی نہیں ہے اسے استعمال کر رہا ہے. اور برائے نام سنی کی بات میں نے ویسے نہیں کی, یہ وکالت سے وکیل سے بگڑا ہوا نواز شریف کا حرام خور ملا یہ کفر آج بھی بکتا ہے, کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول نے کرایہ مانگا ہے, مجھ سے پیغمبر نے روٹی مانگی ہے, مجھ سے پیغمبر نے رہائش کا مطالبہ کیا ہے, مجھے رسول نے کہا ہے کہ میں پاکستان آیا تھا, یہاں کے علماء نے دینی مدارس میں دینی جماعتوں نے مجھے دعوت دی تھی اور مجھے دعوت دے کر بلا کر میری مہمان نوازی نہیں کی، مجھے دکھ دیا ہے، میری قدر نہیں کی، مجھے دکھ دیا ہے. پھر کہتا ہے کہ رسالت پناہ نے بار بار فرمایا مجھے دکھ دیا ہے، دکھ دیا ہے، دکھ دیا ہے. پھر ذاکروں کی طرح روتا ہے، چلاتا ہے. یہ اس کی خوشیاں ملٹن کی کیسٹ ہے جو میرے پاس محفوظ ہے، میں پیش کر سکتا ہوں اور میں جنازہ نکالوں گا اس سیا کے ایجنٹ ملا کا. یہ میرا کام ہے، میں قوم پر پھیر گئے، میں قوم کو مخاطب میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں. کہتا ہے کہ میں نے پھر رسالت پناہ کے پاؤں پکڑ لی. آقا ناراضگی معاف کیجیے، آقا معافی دیجیے. آقا مانتے نہیں، کہتا ہے کہ نہیں میں جا رہا ہوں، مجھے پاکستان کی دینی جماعتوں نے دکھ دیا، مجھے یہاں کے علماء نے، دینی مدارس نے، آگے لفظ آل پاکستان نے دکھ دیا ہے، دکھ دیا ہے، دکھ دیا ہے. گویا پورا ملک کافر ہے، جس نے رسول کو دکھ دیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اونچی آواز سے پھر روتا ہے، پھر چلاتا ہے، کہتا ہے آقا کوئی راستہ ہے آپ کے فیصلے بدلنے کا؟ تو پھر جواب میں کہتا ہے کہ رسالت صاحب نے فرمایا کوئی صورت نہیں. سمجھو رہے ذرا ان الفاظ پر، نبوت کی زبان سے کبھی بھی کوئی خلاف واقع جملہ نہیں نکل سکتا. یہ پوچھتے کہ آقا، یہ وکالت سے بگڑا ہوا ملا پوچھتے آقا کوئی صورت ہے آپ کے فیصلہ بدلنے کی؟ آقا فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی صورت نہیں. کہتا میں پھر پاؤں پکڑتا ہوں، پھر محنت کرتا ہوں. آخر حضور فرماتے ہیں کہ ایک صورت نکلتی ہے، نہیں توجہ آپ کی. جان لم نے پہلے فرمایا کوئی صورت نہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہہ دیا ہاں ایک صورت ہے. کیا نبوت کی زبان اسی طرح کی ہوتی ہے؟ رسول ایسے ہی کہا کرتے ہیں. معاذ اللہ، نکلے کفر کفر راشد، اس نے پیغمبر کا دوغلا پن رکھا. کہتے ہیں پھر آقا کہتے ہیں ہاں ایک صورت ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فرمایا شرط یہ کہ میرا میزبان تو بن، میرے کھانے کا پینے کا انتظام تو کر، اندرون ملک پاکستان میں میں جہاں آؤں گا جہاں جاؤں گا وہ ٹکٹ وہ کرایہ تیرے سے بھی ہوگا، حتیٰ کہ جب میں پاکستان سے واپس مدینہ طیبہ جانے لگوں گا تو واپسی کا مدینے کا ٹکٹ بھی تیرے سے بھی ہوگا. یہ کیسے نہ ہو، یہ کیسے نہ ہو چاہیے، یہ کیسے نہ ہو. اس وکیل سے بگڑے ہوئے ملا کے الفاظ نہ ہو، اس کی زبان نہ ہو، اس کا لہجہ نہ ہو، اس کی اپنی بکواس نہ ہو، مجھے گولی مار. یہ رسول کا نقشہ ہے، میرے آقا مولا مرشد کائنات کے آقا و مرشد نے دورے نبوت نے جس وقت آپ تبلیغ کر رہے تھے کفر پتھر برسا رہا تھا، اس وقت اعلان تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. آج سے ملا کہتا ہے مجھ سے روٹی مانگے، آج کہتا ہے مجھ سے واپسی کا ٹکٹ مانگے، آج کہتا ہے مجھ سے اندرون ملک کا کرایہ مانگے. ماشاء اللہ، نکلے کفر کفر نواشد، یہ نبی تو نہ ہوا کوئی پیشہ ور ملا ہوا. نہیں سمجھے، کار کا انتظام، فلاں کا انتظام، اتنا کرایہ، اتنا یہ کھانا، اچھا چائے ایسی گوشت بغیر مرچوں کے، کالی مرچ ہو تو بہت بہتر ہے. یہ تو پھر نبوت کا یہ نقشہ نکل آیا ماشاء اللہ. انقلاب مستفی، قومی دشمنوں، شیعہ کے ایجنٹوں، سنی قوم کو برباد کرنے والے دکھاؤں گا. میں معاف نہیں کر سکتا ایسے لوگوں کو، میرا کاز ہے. اگر میں اس کاز پر بر وقت ایکشن نہیں لیتا ہوں تو پھر اس میدان میں اترنے کا میرا کیا فائدہ؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں بر وقت آگا. شیعہ کسی ایسے شخص کا، کسی ایسے شخص یار لے کے کیوں آئے؟ صرف یہی نہیں، ایک بات اور بھی کہتے ہیں. کہتا ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کا پینتی والا حصہ گر چکا تھا، میں نے وہ تعمیر کی ہے. پھر کہتا ہے کہ آقا نے مجھے فرمایا کہ کاغذ لاؤ، اپنی جیب سے قلم نکالا اور مجھے سند لکھ دی. فرمایا جاؤ، تجھے سند یافتہ بنا دیا. ہر بات کہتے ہیں میں رسول سے پوچھ کے کرتا ہوں، پارٹی کا نام کہتا ہے رسول سے پوچھ کے رکھا ہے، بہت خوب لکھا ہے زندگی نے، اس پر آپ پڑھ لیجئے، بہت خوب اس نے لکھا ہے جناب، ہر کام رسالت میں آپ سے پوچھ کر، کیا شیعوں سے اتحاد کے رسول سے پوچھ کے کیا؟ اگر پوچھ کے کیا تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ ہوا کہ پیغمبر نے صحابہ مسترد کر دیے اور ساجد نقوی کو گلے لگا لیے. بریلوی نوجوانوں، آل حدیث اور دیوبندی نوجوانوں، اٹھو خدا کی قسم سے، جیرے 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 کی رات کھچ کر رکھ، تان کر رکھ، کرانی کتے باندھ کر رکھ، کھچ کر رکھ، تان کر رکھ، کھچ کر رکھ، تان کر رکھ، کھچ کر رکھ، تان کر رکھ، جیرے جیرے سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ. سانی نے مسترم، آپ تھک تو نہیں گئے؟ اگر میں تھک جاؤں پھر لوگ سپاہ صحابہ کو دہشت گرد، تقریب کار، پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازتے ہیں، لیکن کفر کو یہ بھول جانا چاہیے کہ اب ہم اس کے حلق کا کانٹا بن چکے ہیں. ہم آسانی کے ساتھ نکلے نہیں جائیں گے، ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، جس جنگ لڑنے کا ہمیں حق ہے. ایران سے مستفی چلتی ہے، سمجھ ہے میری طرف، یہی مستفی انقلاب ہے نا، نئی اصطلاح. ہم کہتے تھے واقعی مصطفیٰ کی انقلاب کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زہرا کی آمد کے بعد اور شیعوں کے اتحاد کے بعد پتا چلا کہ یہ وہ مصطفی مراد ہے کہ جو وہ کہے گی قبلہ اس پہ باندر کی طرح ناچیں گے. یہ مصطفی انقلاب ہے. پیغمبر کی ازواج سے یہ بات کو آل بیت سے نکالنے والے غدار، قتل معاف نہیں کیا جائے گا، کوئی گنجائش نہیں. مستفی ایران سے آئی، یہاں لوگ سوال کرتے ہیں جناب بے نظیر تو عورت ہے، عورت کیسے سربراہ مملکت بن گئی؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف، عورت کیسے؟ ہاں ایک بات یہاں کہتا جاؤں، سربراہی تو مل گئی، ساتھ ساتھ غریب کو اپنا تقدس بھی بتلانا پڑتا ہے، توجہ نہیں آپ کی میری طرف، ساتھ ساتھ اپنا تقدس بھی بتلانا پڑتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ تقدس کس وقت بتلانا ہے، کس وقت نہیں بتلانا. ٹی وی کے تصویر پر ہی جا رہی ہے، ابھی 40 دن نہیں گزرے، سانو کوئی سمجھ نہیں آنی میں کیا ہے. جیسے بولو، جیسے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے والی عورت اور اتنی جائے نہیں، تقدس سے بتانا ہوا، وقت ہو یا نہ ہو، تسبیح پڑھنے کی جگہ تھی، دین بدل دو، مسئلے بدل دو. بی بی کی حکومت جو ہے لہذا مسئلے بدل دینے چاہتے ہیں. الیکشن کے دنوں میں ووٹ منگن ایک جگہ گیا، ایک بندہ میں ناک دوں، میں ویسے تو شاید تین ووٹ نہ دینا لیکن ہوں دینا. میں آ کے کیوں کہ میں مقابلے میں ایک عورت ہے، میں اگر مر گیا تو وہ تو میرے جنازے میں کندھا نہیں نہ دے سکتی، تو تے دے سکنا ہے. لیکن ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. آتی ہے سمجھ؟ 63 کی جنگ میں ہم نے تانا دیا تھا انڈیا کو، جنگ کھیڑ دی ہندی زنانیاں نے دیا تھا، آج جنگ لگے تو تانا وہ دے گی. کوئی سمجھ نہیں آئی. اس وقت جو تانا آپ نے دیا تھا آج وہ دے گی. اس کا جواب تلاش کر لیجیے. بی آوے ہی آوے اور یہ بھی بتلا دوں کہ بے نظیر کے ہاں جس دن بچی پیدا ہوئی ہے اسی دن اس کے مکان پر کالا جھنڈا اور کنجا نصب کر کے سیت کا کھلا اظہار کر دیا گیا ہے. پڑھو اخبارات, ایک سی عورت سنی اکثریت پر اس وقت حکمرانی کر رہی ہے. سنیو, غیرت بھی کوئی ہے, مزہ بھی غیرت. میں عرض یہ کر رہا تھا کچھ لوگ یہ بھی آخر حالات چلا, یعنی مرکز اور صوبے کی سنو کیوں نہیں ہو جاتی. میں آخیا میاں اور بی بی دا نباہ نہ ہوئے تو جبر کی تو شرم گنجائش کوئی. وقت ہے اس وقت کہ عدالت عالیہ تنسیخ کرے. نہیں سمجھے, کوئی نہیں سمجھ. وقت ہے نہیں جو نباہ ہوا کسی کا جبر. میاں اور بی بی یہ بھی میری اطلاع نہیں ہے بھائی, یہ قدرتی اتفاق ہے. پنجاب دا میاں پنجاب دا ہوئے تے بی بی سندھ دی, ربا تیرے درو خیر میں. اسی کا بیان تھا کہ لوگ میرے دوپٹے کی بات کرتے ہیں. محترمہ, اگر آپ گھر کی چار دیواری سے باہر نہ آتی تو کسی الو کے پٹھے میں جرت نہ تھی کہ آپ کے دوپٹے کی بات کرتا. کام مردوں والے کرو اور پھر تنقید سے ڈرو, یہ بات سچتی نہیں. تم اب عورت نہیں رہی ہو, تم تو کہتی ہو ہم مرد کے مساوی حقوق مانگتے. تو مساوی حقوق میں تو پھر تنقید چلتی ہے. اگر مرد پہ تنقید جائز ہے تو جناب پر بھی ہوگی, نہیں ہوگی؟ پھر تنقید سے بچ سکتا ہے نہیں. ویسے بھی اس تنقید سے اگر بچیوں کا ڈر ہو تو آدمی کو پہلے اپنی زندگی دیکھ لینی چاہیے, نہیں دیکھنی چاہیے جی. اپنی حیا پر بھی غور کر لینا چاہیے. معذرت کے ساتھ, اگر پیپلز پارٹی کے کچھ نوجوان ہوں تو معذرت کے ساتھ, ناشائستہ بات نہیں, لیکن جس حد تک گنجائش ہو وہ تو بات کرنے کی اجازت ہے یا نہیں جی. اخبارات پوچھتے ہیں, صحافی پوچھتے ہیں, بی بی شادی ہو گئی ہے کتنے بچے جنو گی؟ میری بہن سے, میری بیٹی سے کوئی آ کے شادی کے اگلے دن پوچھے کہ کتنے بچے جنو گی؟ ہے غیرت گوارا کرتی؟ بولیے. اور اگر کوئی بدکماش پوچھ لے, فرض کرو ضرورت کر کے ایک نوجوان بچی سے جس کی شادی کو دوسرا دن ہے, اس سے پوچھے بچے کتنے پیدا کرو گے, اگر کوئی پوچھ بھی لے تو یادار بچی کھچ کے تماچا مار, ڈلہ الو کا پٹھا, تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ ہے یا نہیں ہے غیرت حیا اسی کا نام ہے یا نہیں؟ یہاں بی بی سے پوچھا گیا تو بی بی فرماتی ہیں دو حیا کا جنازہ نہیں نکل گیا. جرت دلائی ہے نوجوان بچیوں, اور پھر یہ پوچھا گیا کہ آپ تو دو چاہتی ہیں, آپ کے خاوند وہ پانچ, وہ پانچ تنی ہے, یہ شرافت ہے. اور مزید سن, خامد سے پوچھا جاتا ہے کہ محترم آپ کی اہلیہ کے دوست کتنے ہیں؟ کہتے معلوم نہیں. اخبارات ہیں, گواہ ہیں اس بات. سہیلی نہیں پوچھا گیا, دوست. کوئی حد ہے بے حیائی کی؟ اور آج کل پھر ایک گیم اور شروع, کبھی تہمینہ بولتی ہے کبھی خر بولتا ہے. تہمینہ کہتی ہے میری بہن لے گیا, خر کہتا ہے نہیں لے گیا. یہ لوگ اسلام پہ رہ کر اسلام لائیں گے؟ یہ بدکماش, بد فطرت, بے حیائی پھیلانے والا طبقہ یہ اسلام لائے گا؟ شرم پر آدمی ڈوب مرتا ہے ایسی بات سن کر. یہاں چادر بھی کندھے پہ بڑی ٹھاٹ کے ساتھ ڈالی جاتی ہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تم 42 سال میں بیدار نہیں ہوئے, تم نے 42 سال میں اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑی. عرض کر رہا تھا میرا خیال میں بس کریں تھک گئے. مستفی ایران سے آئی. لوگ پوچھتے ہیں کہ بے نظیر تو عورت ہے, آپ اس کی حمایت کر رہی ہیں, عورت کی سربراہی شریعت میں جائز ہے؟ سیرت نبوی میں, اسوہ حسنہ میں کوئی اس کی مثال ملتی ہے؟ صحابیات میں کوئی صحابی سربراہ بنی ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے. تو خمینی کی بیٹی جواب دیتی ہے کہ اسوہ حسنہ سیرت نبوی میں کوئی صحابیہ سربراہ مملکت اس لیے بنتی نظر نہیں آئی کہ وہ دور دورے جہالت تھا. جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہوا, معاذ اللہ, علی اعوذ باللہ, احسن اللہ, مطلب یہ ہوا کہ بے نظیر کے مقابلہ میں سیدہ زہرا کی عقل نہیں تھی, بے نظیر کے مقابلہ میں سیدہ عائشہ علم نہیں رکھتی تھی, وہ علم رکھتی ہوتی وہ سربراہ مملکت بن جاتی. رسول کی تربیت یافتہ صحابیات کو, رسول کی تربیت یافتہ پیغمبر کی صاحبزادیوں کو, رسول کی تربیت یافتہ ازواج طیبات کو جہالت کے دور کی پیداوار کہنے والی خمینی کی بیٹی کی اس بکواس پر, اس فریب پر, اس دھوکے پر, اس کسب پر, اس فخر پر لعنت 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 لعنت. سامعین محترم, نہیں, آپ کام کریں جس سے ایسا کفر بکنے کی کسی کو ضرورت نہ ہو. میری بات تلخ معلوم ہوگی, میرے لہجے میں شدت ہے لیکن غیر معقول شدت نہیں. اپنے منہ سے کہنا نہیں چاہیے لیکن بامرے مجبوری کہتا ہوں کہ میرے لہجے میں غیرت ہے, بے غیرتی نہیں ہے. کون ہوتی ہے ایران سے چل کے پاکستان آنے والی عورت جو پیغمبر کی صحابیات اور امہات المومنین کو جہالت کی پیداوار کہہ جائے؟ یہ براہ راست رسالت کی تربیت پہ حملہ ہے, براہ راست پیغمبر کی ذات اقدس پہ حملہ ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا سطن. اور میں آج آپ کی وساطت سے یہ بات بھی کہتا ہوں, بیرون ملک سے آمدہ پختہ اطلاع کے مطابق ایرانی شیعوں نے پلان تیار کیا ہے کہ 20 فروری سے لے کر 25 فروری تک منظور سیوٹی, اکنواز جھنگلی, عبدالستار توسری تینوں آدمی قتل کر دیے جائیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حلفن کہہ رہا ہوں اور مضبوط اطلاع کے بعد کہہ رہا ہوں, ہمیں بر وقت اس منصوبے کی اطلاع ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر میں نے صدر اسحاق کو متعدد واقعات پر مشتمل خط لکھا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا تو ہمارا قاتل ایران اور پاکستان کا شیعہ ہوگا, کوئی اور نہیں ہوگا. میں آج یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے ایسا کیا تو ہم تو ظاہر ہے کچھ نہیں کر سکیں گے, میری قوم کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی یہ الگ بات ہے, لیکن اتنا ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں میں موت اور زندگی برابر کر چکا ہوں. تمہارا بدل شیطنت کفر خلاصت ضلالت میں نے چوکوں پر, چراہوں پر, بستیوں میں, شہروں میں, روڈوں پر عام کرنا ہے, ضرور کرنا ہے, زندہ رہوں چاہے مر جاؤں.
دھیرے دھیرے پھول دیے.
شیعو ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, بزمے جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. واخر دعوانا.